الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ نشست میں ہم آپ سے یہ بات عرض کر رہے تھے کہ یہ جو آج کل میڈیا میں آ رہا ہے کہ شریعت میں، بلکہ یہ آ رہا ہے کہ کیا پاکستان میں سزائے موت ختم کر دی جائے یا نہیں، اور اس پہ آپ کا جواب اگر ہاں میں ہے تو یہ ہمیں بتائیے، نا میں ہے یا کچھ نہیں جانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آ رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں سزائے موت کی صرف ایک ہی صورت ہے، یا اسلام میں شریعت میں سزائے موت کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے قتل کے عوض میں قتل، کہ قتل عمد جو ہے جان بوجھ کے ایک آدمی دوسرے کو مار دے تو بس اس کے عوض میں تو اسے قتل کیا جائے، اس کے سزا کے طور پہ قصاص، وگرنہ سزائے موت اور کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ تو مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا وہ بیان کر رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شرعی سزائیں، وہ ان کی بنیاد کیا ہے۔ اگر ان کی بنیاد قرآن ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو سزائیں بیان کی، ایک تو قتل کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے ڈاکے کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ڈاکہ ڈالے تو ڈاکے کی صورت میں بھی قتل کیا جائے، اور یہ آیا ہے کہ یقتلوا، انہیں قتل کیا جائے، اور یہ آیا ہے کہ انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا جائے ڈاکوؤں کو، تو ڈاکو کو پھانسی پہ چڑھانا یہ قرآن سے ثابت، جان بوجھ کے کسی جان کو جان کے عوض میں لے لینا یہ قرآن کریم سے ثابت۔ یہ دو سزائیں چونکہ قرآن سے ثابت ہیں لہٰذا دو طرح، اور پھر بھی دونوں کا مقصد ایک ہی نکلا ہے اور وہ قتل، اور باقی کوئی سزا نہیں ہے جس میں قتل کیا جا سکے، تو بظاہر وہ یہ تاثر دے رہے ہیں ماڈرن بننے کے لیے اور اسلام کی روشن خیالی میں کہ پاکستان میں بس یہ قانون بنا دیا جائے، شریعت بھی یہی ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ دراصل قوانین کی بنیاد حدیث پر نہیں رکھنا چاہتے، وہ حدیث کو اکھیڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ حدیث سے جتنی بھی سزائیں ثابت ہیں ہم ان کا انکار کر دیں۔ تو جب بھی یہ بات آئے گی پبلک میں، اہل علم میں، تو اہل علم تو کہیں گے کہ قتل کی صورتیں اور بھی ہیں، مثلا قتل کی صورت دیکھیے آپ، ارتداد میں قتل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے بتلایا ہے کہ مرتد ہونے کی صورت میں قتل کیا جائے گا، اور کسی زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا تھا 1928 میں 30 میں، اور اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کے جو بیٹے تھے مرزا بشیر، انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ ہوا دی اور رواج دیا کہ ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے۔ اس پہ مرزائی حضرات نے پوری پوری چیزیں لکھی، کتابیں لکھی اس موضوع پہ، تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں رسالہ لکھا، اور انہوں نے ثابت کیا کتاب و سنت سے کہ ارتداد کی سزا قتل ہے۔ تو پورا مقدمہ اصل میں یہ بنتا ہے کہ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل جو پرچار کر رہی ہے کہ قتل کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ کسی جان کے عوض میں جان کا لینا، بس اس کے علاوہ اسلام میں قتل کی کوئی، قتل کسی کو، مجرم کو پھانسی دینا جائز ہی نہیں ہے، وہ در حقیقت بنیاد اس کو بنا رہے ہیں کہ حدیث قانون کی بنیاد نہیں بنتی۔ اور یہ ٹھیک وہی موقف ہے جو پہلے سب سے پیش کیا تھا سر سید احمد خان صاحب نے. سر سید کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا, آپ اگر اس پوری تحریک کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو چاہیے کہ جہاں آپ زندگی میں اور اتنے کام کرتے ہیں, آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ایک آدھ گھنٹہ مطالعے کے لیے نکالیے, آدھے گھنٹہ پڑھیے, پون گھنٹہ, جتنا بھی ہو سکے. سر سید کے جتنے کام ہیں, سر سید ورکس جنہیں کہتے ہیں, وہ 17 جلدوں میں چھپ گئے ہیں لاہور سے. آپ کسی سے کوئی رائے نہ لیں, خود پڑھیں, ہم سے بھی نہ پوچھیں. اور جس دن آپ 17ویں جلد پڑھ لیں گے آپ خود لکھیں کہ سر سید کیا چیز تھے, آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا. 2 جلدیں مزید ہیں مکتوبات کی بھی, ان کے خطوط بھی آپ پڑھ لیجئے کہ سر سید نے اس وقت فکر کیا دی, قوم کو کیا کچھ کا. اور آخری خطوط جو سر سید نے لکھے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو میں یہ ثابت کروں گا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو تھے ان کے بھی والد تھے, اور میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ قرآن, تورات اور انجیل ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جس تورات اور انجیل کو اب ہم کہتے ہیں کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے, اس میں اور قرآن کریم میں کوئی فرق نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کو مزید تباہی نہیں منظور تھی, تو چلو اچھا ہوا ان کا قصہ پاک ہوا. یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ جی سر سید کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, اس وقت علماء نے مخالفت کیوں کی, ہم میں کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں ہوگا کہ دینی اعتبار سے اب سے 100 سال پہلے کے مسلمان کی حالت زیادہ اچھی تھی. گھروں میں بچپن میں بھی دادیاں نانیاں فارسی عربی کچھ نہ کچھ پڑھا دیتی تھی, ان لوگوں کی دینی حالت زیادہ اچھی تھی. ہم دور کیوں جائیں, ہم آج سے 40 برس پیچھے پلٹیں تو جو کچھ ہمارے والدین تھے وہ آج ہم خود ہیں. کیا ہماری بیویاں ایسی ہیں جیسی والدہ تھیں؟ دین ان میں زیادہ تھا یا ان میں زیادہ ہے؟ خود آدمی سوچتے ہیں نا, یہ ساری عقل کی باتیں ہیں, کوئی جذباتیتیں. تو سر سید نے اس چیز کی بنیاد رکھی کہ احادیث جو ہیں وہ محفوظ نہیں, فلاں حدیث میں یہ ہے, بخاری میں یہ ہے, فلاں میں یہ ہے, فلاں میں یہ. انہوں نے اعتماد اٹھایا لوگوں کا حدیث پر, اور انہوں نے کہا کہ رجم, شادی شدہ بدکار کو پتھروں کی سزا دینا, رجم کرنا, یہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں نہیں. انہوں نے بس اتنا کہا. اس پہ ان سے خط و کتابت ہوئی کہ رجم کا آپ انکار کرتے ہیں. کہ میں رجم کا انکار نہیں کرتا, میں کہتا ہوں قرآن سے ثابت نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایسے جملے لکھے جس سے حدیث کی اہمیت گھٹے لوگوں کے دل میں, کہ حدیث ہے نا جی, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, چلو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بنیاد وہاں سے پڑی. اور رجم کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکا سوائے خوارج کے, کہ خارجی جو تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے, اور اب بھی کبھی کبھی اس ذہنیت کے مظاہرے سامنے آتے ہیں, خارجیوں نے انکار کیا تھا رجم کا, ورنہ کوئی نہیں کر سکا. حتیٰ کہ اس دور میں سعودی علماء اور جن لوگوں کے اہل علم پہ اعتبار کیا جاتا ہے, یہ لوگ اب تک رجم کا انکار نہیں کر سکے. اور رجم کی سزا آپ دیکھ لیں, ایران میں بھی ابھی جاری ہے, وہ بھی رجم کرتے ہیں, وہ انکار نہیں کر سکے. دبئی میں یہ 2-3 دن پہلے رجم ہوا ہے, ابھی پاکستانی تھا جسے انہوں نے رجم کیا ہے, کوئی انکار نہیں کر سکا, اس لیے کہ احادیث میں تسلسل کے ساتھ یہ آیا ہے. تو حدیث سے چونکہ رجم ثابت ہوتا تھا, تو جب نظریاتی کونسل یا کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ جی شریعت میں قتل کی ایک ہی صورت جائز ہے اور قتل کے عوض میں قتل, تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ یہ کہتا ہے کہ حدیث کوئی قابل اعتماد چیز نہیں ہے, ہم اسے قانون کا ماخذ نہیں بنا سکتے. سر سید سے یہ تحریک اٹھی چلی, اور اس کے بعد اسے حوادی مرزا غلام قادیانی, انہوں نے بھی یہی لکھا, اس لیے کہ علی گڑھ کا سارا دور ان حضرات کے سامنے تھا. قادیانی بہت علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے, علی گڑھ سے جو لوگ پڑھے لکھے نکلے ہیں اس زمانے میں حدیث کے معاملے میں, جو ان کے تاثرات تھے, کبھی مولانا عبد الماجد دریابادی کو پڑھیے جن پر ارتداد کا وہ دور گزرا ہے, مرتد ہو گئے تھے, اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے دوبارہ اسلام قبول کیا تو حدیث کا وہ مذاق اڑاتے تھے. سر سید کی اس تحریک کو تیسرے آدمی جس نے ہوا دی ان کے بعد ان کے بعد تو دوسرے آدمی میں وہ غلام احمد پرویز تھا. پرویز نے بھی یہی کہا, اس نے کہا حدیث کو جو کچھ بھی آپ کہیں لیکن آپ قانون کی بنیاد نہیں بنا سکتے. کسی بھی سٹیٹ کا قانون حدیث کی بنیاد پہ نہیں بنتا. ان کیا ڈاکٹر ودود تھے, لکھنے والے غالباً پرویز ہی تھے, اور کہتے تھے ڈاکٹر ودود نے لکھا ہے. خیر کسی نے بھی لکھا ہو ہمیں اس تحقیق سے کیا. اس کا جواب پاکستان سے بہت سے اہل علم نے دیا تھا, اور مودودی صاحب نے جو کتاب لکھی اپنی سنت کی آئینی حیثیت 200-300 صفحے کی, یہ اسی کے جواب میں لکھی گئی. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں زندہ تھے, انہوں نے جواب دیا اور لوگوں نے جواب دیے تھے. بنیاد کیا تھی؟ پرویز بھی یہی کہتا تھا کہ آپ قانون کی بنیاد حدیث کو نہیں بنا سکتے. اب یہ فتنہ نئی شکل میں سامنے آیا, اور اسلامی نظریاتی کونسل میں سارے وہ تقریباً اراکین آ گئے جن کی تربیت اس نہج پہ ہوئی ہے کہ آپ حدیث کا انکار کریں گے. اب اگر یہ کہہ دیں کہ حدیث کوئی چیز نہیں تو لوگوں میں نفرت پھیلتی ہے. لوگ کہیں گے کہ یہ کیا, حدیث کا انکار کر دیا. تو انہوں نے براہ راست حدیث کا انکار نہیں کیا. انہوں نے کیا اس صورت میں ہے کہ انہوں نے کہا, مثلاً رجم کی جب بات آئی تو انہوں نے کہا رجم نہیں ہے. بعض ان میں سے ایسے تھے. اب جب یہ بات آئی آگے چل کے قتل کے عوض معاملے میں قوانین بننے کی, تو انہوں نے کہا صرف ایک ہی صورت ہے جو ابھی آپ سے عرض کی ہے, وگرنہ آپ حدیث کو دیکھیں گے تو رجم ہے. حدیث سے ثابت ہے یہ بھی قتل کی سزا, ارتداد کی سزا حدیث سے ثابت ہے, اس کا بھی انکار ہو گیا. تیسری چیز آپ دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور کسی کے قتل کے لیے اس پہ حد جاری کرنے کے لیے, حد سے بھی آگے کی چیز ہو گئی گویا ایک طرح کی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کسی صحابی رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے اپنی والدہ یا بہن ان میں سے کسی سے نکاح کر لی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اسے قتل کرو, اس لیے کہ اس کی سزا یہی ہے جو اتنی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. یہی حنفیہ کا موقف ہے. تو جو احناف پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے محرمات میں سے کسی سے کوئی ایسا تعلق ہو گیا تو اس پر درے نہیں لگائے جائیں گے, حنفی فقہا کیوں کہتے ہیں, وہ آدھا مسئلہ بیان کرتے ہیں نا لوگ. حنفی فقہا کہتے ہیں درے نہیں لگائے جائیں گے, قتل کیا جائے گا, کیونکہ حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہ تو تین مثالیں ہو گئیں. اب جب یہ کہیں گے کہ اسلامک لا میں قتل کے عوض میں ہی قتل ہوگا اور کوئی سزا نہیں دی جائے گی, تو اس کا مطلب ہے ان تمام احادیث کا انکار آسان ہو جائے گا, حدیث پہ بنیاد رہے گی نہیں. حالانکہ حدیث کی قانونی حیثیت اس پہ سب متفق ہیں کہ حدیث پر بحث ہونی چاہیے. حدیث صحیح ہے, غلط ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے, کس درجے کی ہے, امت میں یہ بحث رہی ہے ہمیشہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت میں اس بات پر بھی اجماع رہا ہے ہر دور میں حدیث کی قانونی حیثیت رہی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیث پہ ہی فیصلے کرتے رہے ہیں. ہر چیز قرآن کریم میں کہاں ہے اور کیسے ثابت ہو جائے گی, بہت ہی ایسی ناممکن بات ہے کہ آدمی اگر ذرا سا بھی سمجھدار ہو تو ہر چیز کی بنیاد قرآن کو نہیں بنا سکتا. اور یہ فتنے جتنے بھی اب سامنے آتے ہیں یہ امت میں پہلے گزرے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کوئی ایسا نیا فتنہ اب امت میں پیدا ہوا جو پہلے نہ گزرا ہو, کیونکہ انسانوں کے سوچنے کے دماغ کے سٹائل تقریباً یکساں ہوتے ہیں. کتنے ذہین اب پیدا ہو گئے, پہلے بھی ایسے ذہین لوگ پیدا ہوتے رہے, پہلے بھی فتنے اٹھتے رہے, اب بھی فتنے اٹھتے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ایسے آدمی تھے جو یہ کہتے تھے کہ حدیث نہیں قرآن چاہیے. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا, نسائی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے, اس نے کہا کہ عمران جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں آپ ہمیشہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں. اور عمران رضی اللہ عنہ اس درجے کے صحابی تھے कि उन्हें तकलीफ हो गई थी, खून आने लगा था बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि वो कहते हैं उनके हालात में लिखा है कि चारपाई दरमियान से काट दी जाती थी और लिटा दिया जाता था, और नीचे लोग उनके तसला या कोई चीज रख देते थे, इतना खून बहता था। तो उनका इलाज जब हुआ तो हकीम जो थे उस जमाने के, उन्होंने कहा कि लोहे को सुर्ख करके दाग दिया जाए ताकि जहां से खून आता है ये रगे बंद हो जाएं। हो गया इलाज और कुछ अरसे के बाद वो रगे दोबारा खुल गई, फिर खून आने लगा, तो फिर उन्होंने इलाज से इनकार कर दिया। तो उस दौरान एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु उन्हें मिले और उन्होंने कहा कि इमरान आपने इलाज करा लिया, इसके अलावा कोई इलाज होता तो बेहतर होता। तो उन्होंने कहा इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था आप दाग लगाने से मना फरमाते थे। तो इमरान रजी अल्लाह अन्हु उस मौके पर तो चुप हो गए, लेकिन जब दोबारा बीमारी शुरू हुई और हकीमों ने फिर वही इलाज के लिए कहा तो उन्होंने कहा अब मैं किसी सूरत नहीं लगवाऊंगा। तो उनसे पूछा गया कि क्या वजह है, उन्होंने कहा जब तक तुमने ये दाग मुझे नहीं लगाए थे मैं रात को जब सोता था आंख खुलती थी उठता था तो उठने से पहले फरिश्ते मेरे बिस्तर के गिर्द लाइन लगा लेते थे, मुझसे मुसाफा करते थे, हाथ मिलाते थे। तो जब मैंने ये किया है इलाज तो उसके बाद फरिश्ते नहीं आए। तो मैं सोच में पड़ गया कि अब फरिश्ते क्यों नहीं आते, तो मैं समझता हूँ ये इलाज ही की वजह से कुछ ऐसे हो गया। तो वो असल में गैर इरादी गैर इख्तियारी तौर पर एक हदीस की खिलाफ वर्जी गोया हो गई थी ना, तो उसका असर ये गोया हो गया उन पे, ये इस दर्जे के आदमी थे। तो एक आदमी ने उनसे कहा कि इमरान जब भी हम आपके पास आते हैं आप हमेशा हमें कुरान सुनाते हैं, आप हमें हदीस सुनाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कुरान नहीं सुनाते। तो इमरान रजी अल्लाह ने उससे समझाया, उन्होंने कहा ये बताओ ज़कात जो तुम देते हो ये कहाँ से साबित है? कुरान ने तो ज़कात का हुक्म दिया है, ये जितना भी ऊंटों और बकरियों पे ज़कात है ये कहाँ कुरान में आया? फिर हज के मनासिक को उन्होंने पूछा, उनका ये कहाँ कुरान में आए? और फिर सब समझाते रहे और आखिरी फिक्रा उन्होंने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने फरमाया वल्लाहि मा नुरीदु बिल कुरानी बदलन, अल्लाह की कसम हम लोग भी कुरान के अलावा किसी किताब को नहीं मानते, वलाकिन नुरीदु मन हुवा आलमु बिल कुरान, लेकिन हम उस शख्स को कैसे छोड़ दें जो सबसे ज्यादा कुरान को समझने वाला था। तो मतलब ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो दर हकीकत कुरान ही की तशरीह है, कुरान ही की ताबीर। और इस चीज को आखिरी दौर में जिस शख्स को अल्लाह ने इल्हाम किया, ये तो नहीं है कि किताबों में लिखा हुआ हो कि कहीं इल्हाम हुआ, लेकिन शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ के अंदाजा होता है कि अल्लाह ने उस शख्स के दिल में ये बात डाल दी थी, वरना कोई ताबीर तोजी होती नहीं कि आखिर उनको ये ख्याल क्यों आया। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो कहते थे कि अब जो आइंदा दौर आने वाला है इसमें हदीस ज्यादा आम हो जाएगी, तो हमें चाहिए कि ऐसे उलमा तैयार हों जिनकी बयक वक्त नजर फिका पे भी हो और हदीस पे भी हो। वो कहते थे तकलीद की वजह से जो जमूद पैदा हो गया है इस जमूद को खत्म किया जाए, इसके साथ साथ हदीस भी होनी चाहिए। शाह साहब रहमतुल्लाह ने 12वीं सदी में कहा था, हमारा दौर आते आते कितने ही उलमाए अहले हदीस हैं जो मोतदिल हैं, जो अल्लाह के बड़े अच्छे बंदे बड़े नेक बंदे, उनकी खिदमात का इनकार नहीं, उन्होंने इस चीज की तरफ मुसलसल तवज्जो दिलाई कि जो तकलीद जामिद है कि तुम तकलीद के अलावा कोई चीज सुनते ही नहीं हो, इसको छोड़ो, कुछ हदीस पर भी गौर करो, कुछ इधर भी गौर करो, उनकी भी नीयत थी। लेकिन शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इस चीज के बानी थे। फिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वफात से पहले एक किताब शुरू की और उन्होंने कहा मैं इस किताब को इसलिए लिखना चाहता हूं ताकि मैं लोगों को बताऊं कि हर हदीस की असल कुरान है, जितनी अहदीस साबित हैं कि कुरान ही से इसका सबूत मिलता है। हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह की है इसकी, बाकी ये नहीं है कि उन्होंने अपने पास से कोई ऐसी चीज कह दी हो जिसकी असल कुरान में ना मिले, मगर 8-10 सफे वो लिखने पाए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई और 60-61 साल की उम्र में इंतकाल हो गया उनका, थोड़ी उम्र पाई। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की काविश उनके बाद बढ़ी नहीं, अगर कोई शख्स इस पे काम करता اور وہ احادیث کو قرآن سے ثابت کرتا تو بہت بڑا کام تھا یہ کرنے کا. یہ جو فتنے اب اٹھے ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں وہ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہوتی. حالانکہ ہم وہی بات کہتے ہیں کہ عمران رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم قرآن کے علاوہ ہم بھی کوئی کتاب نہیں مانتے, مگر اس شخص کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو قرآن کریم کا سب سے زیادہ واقف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتبار کیے بغیر ڈھانچہ بنتا ہی نہیں, قانون بنتا ہی نہیں. حدیث ہی وہ چیز تھی جس نے کئی مواقع پر امت کے اختلافات کا فیصلہ کیا. حدیث کی اگر کوئی آئینی حیثیت نہ ہوتی, قانونی حیثیت نہ ہوتی, تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ خلافت راشدہ کیا کرتی رہی, خلافت راشدہ کے فیصلے کیسے ہوتے رہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بحث فوراً شروع ہوئی کہ تدفین کہاں کی جائے. اہل مکہ نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ لے کے جائیں گے, اہل مدینہ نے کہا ہمارا حق بنتا ہے. ایک قبیلے والے اٹھے, ان کا ہم اپنے قبیلے کے قبرستان میں دفن کریں گے, یہ سب تاریخ میں محفوظ مل جائے گا. اور حضرت وکر رضی اللہ عنہ صرف ایک دن پہلے اجازت لے کے گئے تھے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں تھا, وہاں ان کے اہل خانہ رہتے تھے, کہ میں ان کی خبر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی تھی. ان کی غیر موجودگی میں انتقال کا واقعہ پیش آیا, اور وہ جب اگلے دن صبح کے وقت پہنچے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا تو لوگ رو رہے تھے, وہ سمجھ گئے کہ یہ حادثہ ہو گیا. تو اب بات چلی, طویل روایات ہیں, اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ بات چلی کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے سنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے لیے فلاں جگہ اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا, آپ نے فرمایا تھا نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے. سب چپ ہو گئے, کسی نے کوئی رائے نہیں دی, اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ الفاظ سننے ایسے ہی قطعی اور یقینی تھے جیسے قرآن کی آیت قطعی اور یقینی. آپ اندازہ کریں نا خود کہ ایک آدمی کہتا ہے قرآن میں یہ حکم ہے, اور دوسرا کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. ان دونوں کی حیثیت میں قانونی اعتبار سے کچھ ہم نہیں سمجھتے کچھ فرق پڑتا ہے, اس لیے کہ سننے والے کے حق میں یہ آخری چیز ہے. یا تو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار نہیں, معاذ اللہ اگر اس زبان کا اعتبار نہیں تو قرآن کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. کون سی چیز ہے جو یہ ثابت کرے کہ قرآن واقعی اللہ نے اتارا ہے؟ حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے آدمی سوچے تو کون سی چیز ہے جو یہ بتائے کہ خدا ایک ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عقل سے ہی بحث کرنی ہے تو عیسائی یہودی جو تین خداؤں کے قائل ہیں وہ بھی عقل سے بات کرتے ہیں. اعتبار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی کا ہے. انہوں نے کہا بھئی مجھ پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی, یہ لکھو, یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. ورنہ قرآن خود اپنے ثبوت میں اس کا محتاج ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ خدا کا کلام. یہ تو بعد کی بات ہے کہ امت اس میں ڈھونڈتی ہے کہ کیا کیا پہلو ہیں, واقعی یہ خدا کا کلام ہے, مگر سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. تو انہوں نے جب کہہ دیا کہ یہ چیز ایسے ہے تو سننے والے کے حق میں تو وہ تو قرآن کی طرح ہو گئی نا. یہ تو بعد کی ہماری بحث ہے نا جی کہ یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے, کیا راوی نے کہا کیا نہیں کہا. وہ جو کچھ اس وقت کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے براہ راست سنا ہے, تو اس کے لیے سرتابی کی کیسے مجال ہو سکتی تھی؟ اور یہی وہ چیز ہے جو سیدہ فاطمہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے, یہ مجھے ملنا چاہیے. اہل تشیع حضرات باغ فدق کے باغ کا جو معاملہ کہتے ہیں, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہی دلیل انہیں بھی دی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء علیہ السلام جو کچھ دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی, تو سرکاری چیز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا کہ وہ اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی, یہ بہت بڑی دلیل تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ اس کے خلاف کیسے چل سکتے تھے؟ گناہگار ہو جاتے اگر وہ کرتے. اسی لیے اسی دلیل کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ نرمی کی. جب ان کے پاس حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا یہ باغ میں دے دیں, تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے بھی تھے, چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چچا تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی, تو انہوں نے کہا یہ ایسا اور ایسا میرا بھتیجا, آپ اس باغ کے بارے میں فیصلہ کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتہائی نرمی کی اور انہوں نے کہا آپ ایسے کر لیں کہ اس باغ کی جو ساخت پرداخت, اس باغ میں جو کچھ لگتا ہے مال جس سے نفع آتا ہے, اس پہ آپ کو میں متولی بنا دیتا ہوں, یہ آپ کر لیں, ٹھیک ہے, اس کا انتظام آپ کے سپرد کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے تھے, وجہ اس کی وہی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا. اسی لیے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس باغ کو نہیں اپنی وراثت میں لے سکے, کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اگر وراثت میں تقسیم کرتے تو لوگ شور مچاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حصے کا, ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تو حصہ بھی ہوتی, وہ بھی تو بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا, بیوی تھی نا, تو پھر بیویوں میں بھی وراثت تقسیم ہوتی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حصہ بھی بنتا. تو اگر معاذ اللہ یہ جرم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو وراثت سے محروم کیا ہے, تو یہ بھی جرم ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کو بھی وراثت سے محروم کر دیا, پھر تو گناہ سب طرف ہے ولی اعوذ باللہ. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں کر سکے, حالانکہ ان کی حکمرانی تھی, امیر المومنین تھے, مدینہ منورہ انہیں کے پاس تھا, شام اور ادھر کا علاقہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا, لیکن ادھر کا علاقہ تو سارے ان کے پاس تھے, اور حرمین شریفین کے لوگ ان کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حق پہ پہنچا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور پاتا تو ہم تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ہوتے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے حدیث کی بنیاد پہ قرآن کا یہ فیصلہ کیا باغ کا بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تدفین کا معاملہ حدیثی کی بنیاد پہ طے پایا, قرآن میں اس سے کہاں رہنمائی ملتی. خلافت راشدہ کو آگے دیکھ لیں, تو جب خلافت کی بات آئی تو انہوں نے کہا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت ابو عبیدہ اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جو تجویز دی کہ ابو عبیدہ کو خلیفہ وقت بنا دیا جائے, تو انہوں نے بھی دلیل میں حدیث ہی پیش کی تھی. اتنا بڑا معاملہ ہے, پوری امت کو سپرد کرنا ہے, خلافت قائم ہونی ہے, قرآن سے تو انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ آپ اس کے اہل ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے زیادہ امانت دار شخص یہ ہے. تو حکومت ایک امانت ہے, خلافت, اور آپ جب سب سے زیادہ امانت دار ہیں تو یہ خلافت بھی آپ لے لیں, آپ اسے ٹھیک چلائیں گے. تو انہوں نے کہا میں نہیں لے سکتا. آگے جو بھی بحث ہوئی وہ تو اپنی جگہ پہ, مگر یہاں بھی حدیث ہی دلیل بنی. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنانا چاہا, حدیث ہی دلیل بن گئی. اسی طرح خلافت راشدہ میں قانونی طور پر جو فیصلے ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سی جگہوں پر حدیث کو دلیل بنایا اور انہوں نے کہا حدیث میں یہ آیا ہے, حدیث میں یہ آیا ہے, فلاں جگہ یہ آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ہیں بیت المقدس اور واپسی پر جو تشریف آوری ہو رہی تھی تو طاعون پھیل گیا, اور طاعون وہ اتنا شدید تھا کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس میں انتقال ہوا. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ایسی ایک مرض وبا پھیل جائے. تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ وہ طاعون جب پھیلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب سے گزر رہے تھے, معاذ رضی اللہ عنہ نے دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ آپ فوج میں آئیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں سوچ کے بتاؤں گا, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگلے دن لوگوں سے کہا تمہارا کیا مشورہ ہے, مجھے جانا چاہیے یا نہیں, وہاں تو طاعون پھیلا ہوا. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کو جانا چاہیے, کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جا جب فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ وبا جہاں پھیل چکی ہو اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے اور ان لوگوں کو باہر نہیں آنا چاہیے. یہ بات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو بڑے غصے میں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خدا کی تقدیر سے بھاگتے ہو, یعنی تعاون سے اگر موت ہونی ہے تو یہ نصیب ہے, نہیں ہونی تو بھی تقدیر ہے, نصیب ہے, خدا کی تقدیر سے بھاگتے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی ایک تقدیر یہ ہے تعاون, اور ایک تقدیر میرا صحیح سلامت مدینہ منورہ میں پہنچنا ہے, تو ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. مطلب یہ تھا کہ اگر وہاں مدینہ منورہ جانا لکھا ہے تو وہ بھی تو تقدیر میں ہی ہے نا, تقدیر سے میں کہاں ہٹ رہا ہوں. الفاظ تو مختصر تھے ان کے لیکن مفہوم اس کا یہ تھا. اور اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بحث کو, تو انہوں نے کہا اس بحث کی کیا ضرورت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ یہ فرماتے تھے کہ جب کہیں وبا پھیل جائے تو جو لوگ وبا میں گرفتار ہیں انہیں چاہیے وہ جگہ چھوڑ کے باہر نہ جائیں اور جو باہر والے ہیں اس شہر میں نہ جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہو گیا. قانونی حیثیت دیکھ لیں, یہ جتنے وراثت کی تقسیم کے مسائل ہیں بہت سے ایسے ہیں جس میں حدیثی کا آیا ہے. ایک عورت کی وراثت کا مسئلہ آیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس وراثت کے مسئلے کو بیان کرنے میں کچھ توقف سے کام لیا, لوگوں نے انہیں بتایا, فیصلہ کرنا تھا. پھر غالباً ایک سال کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا اگر لوگوں یہ میری طرف سے ہے تو یہ خطا ہے تو میری طرف سے, اور ٹھیک ہے تو اللہ کی جانب سے. اور اس دن اتفاق ایسا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا بنت واشق وہ جو لڑکی تھی اس کی وراثت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فیصلہ فرمایا تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا پوری دنیا بھی مل جاتی تمہیں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا اس سے خوش ہوں کہ میرا فیصلہ اور اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو گیا. یہ قانونی حیثیت ہی تو ہے, وہی وراثت اب تک چلی آتی. کون سا گھر ہے جس میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی یا لوگوں کو حصے نہیں ملتے؟ تو حدیث کو اگر ہم درمیان سے نکال دیتے ہیں تو پھر پوری امت کا نظام بگڑتا ہے. دوسرا جو مغالطہ دیتے ہیں, نظریاتی کونسل میں اب لوگوں کی چونکہ ایسی ہے کہ لوگوں کی اکثریت ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم سنت کے مطابق چلتے ہیں, حدیث کا انکار نہیں لیکن سنت کا اقرار ہے. اچھا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں چیز منتقل ہوتی ہے. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نماز پڑھتے آئے, اگلی نسل نے دیکھا, اس سے اگلی نسل نے دیکھا, یہ جو تواتر چل رہا ہے اس کو ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تواتر کو آپ مانتے ہیں اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ حدیث کو نہیں مانتے. تو تواتر اگر اسی طرح چل رہا ہے تو پھر تو امت میں یہ جو فقہی مسالک ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے تھے, صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا, پھر تابعین نے دیکھا تھا, پھر تبع تابعین نے انہیں دیکھا تھا, تو ایک نسل دوسری نسل سے لے رہی تھی نا. پھر کیا ہوا؟ پھر کوفہ والے کیوں آخر اپنی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے اور اہل مدینہ کرتے تھے؟ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ ایک نسل دوسری نسل سے لے رہی ہے تو پھر یہ فقہی اختلافات کی تو کوئی گنجائش نہیں رہتی, کیونکہ پھر ایک قرن نے دوسری قرن نے, ایک نسل نے دوسری نسل سے لے لیا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ اہل مدینہ کا عمل حجت ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موتا میں کئی جگہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں اس پہ عمل ہے, وہ بھی ناخذ ہم اس پہ فتویٰ دیتے ہیں, ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی قائل ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ پورا باب باندھا ہے کہ اہل مدینہ کا عمل حجت, لیکن اس بات کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تسلیم نہیں کیا. انہیں کہا نہیں, اہل مدینہ کا عمل حجت نہیں ہے. اہل مدینہ بہت سی ایسی چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دی تھی اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا چلا اور وہ عمل کرتے رہے. تو جب اطلاع پہنچے گی انہیں بھی ان کی بات ختم ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نہیں دلیل مانی, اس بات کو نہیں مانا, انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ بعض چیزیں صراحتاً حدیث میں آ جاتی ہیں, ہے یہ بڑا نازک معاملہ, لیکن اس بات کو ایک مجتہد کا دماغ یا فقیہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, وگرنہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ بعض چیزیں احادیث میں آتی ہیں لیکن لوگوں کا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا ہے, لوگوں کا باہمی تعامل, معاشرے کی بنیاد اس سے مختلف ہوتی ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض اور واجب کے درجے میں حرام قرار نہیں دیا تو حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تعامل کو لے لیا جاتا ہے. بہت بڑی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی خرید و فروخت کرے تو جب تک پوری چیز اس کے قبضے میں نہ آ جائے وہ اس وقت تک قیمت کے ادا کرنے کا پابند نہیں. چیز پہ قبضہ ہو اور اس قبضے کے بعد اس کی قیمت ادا کر دی جائے. یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی جوتا بنوانے کے لیے گیا, اس نے کہا جوتا بنا دو, اس نے کہا جی ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں. اب وہ 50 روپے دے آیا جوتے کے اور کہا 150 اس وقت لینا جب تم جوتا میرے حوالے کرو گے. تو سائی سے آپ کہتے ہیں, بیانہ کہتے ہیں, کچھ بھی آپ سے نام دے دیں, یہ اس حدیث کی روح سے ناجائز ہوگی, کیونکہ حکم تو یہی ہے کہ پوری چیز دے پورے پیسے لے. اب نقصان دونوں طرف ہے, یہ 50 روپے دے گیا اور وہ جوتا نہ بنائے, بھاگ جائے, چلا جائے, کچھ ہو جائے, تو پھر کیا ہوگا, اس کے 50 روپے ضائع ہو گئے. اور وہ جوتا بنا کے رکھ دے اور یہ لینے نہ آئے, یہ چلا جائے, تو اس کا تو مال ایک طرح سے کتنے دن انتظار کرے گا, جتنے بھی دن انتظار کرے گا اس کا مال, اس کی محنت تو ایک جگہ رک گئی نا, آ کے اٹک گئی. یہ ساری چیزیں ہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوا اور یہ حدیث آئی تو انہوں نے کہا لوگوں کا تعامل اس شہر میں کیا ہے, تو جوتے ہی کی مثال لوگوں نے دی. انہوں نے کہا حضرت ہم پیسے لے لیتے ہیں کچھ تھوڑے سے اور پھر اس کے بعد ہمارا آپس کا اعتماد اتنا ہے, جو آدمی پیسے دے دیتا ہے وہ لے کے ہی جاتا ہے چیز, عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے, اور ہم پابندی کرتے ہیں جو معیار ہوتا ہے اس کے مطابق بنا کے دے دیتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا چونکہ اس میں سود کوئی پایا نہیں جاتا لہٰذا یہ جائز ہے. اور ایک جگہ حنفی فقہا پر اس پہ بحث ہوئی, انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسم یہی تھی کہ لوگ دھوکہ کر دیتے تھے, اس لیے احتیاطاً منع کیا گیا تھا, حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کوئی حرام کے درجے کی چیز ہوگی. اب یہ اصول اپلائی کہاں کہاں ہوگا, یہ تو کوئی فقیہ اور مجتہد ہی اس پہ بحث کر سکتا ہے, ہر آدمی تو نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب اتنی حد تک فقہا چلے گئے تو وہ کہاں اہل مدینہ کے متعلق کہتے ہیں کہ جی مدینہ منورہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا سب شریعت بن جائے گی. ان کا نہیں, حالات بدلتے ہیں, اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک بڑی اس کی مثال واضح فقہا نے دی, وہ کہتے ہیں اہل مدینہ نے کبھی بھی اپنی زکات باہر نہیں بھیجی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات اپنے ہی شہر میں خرچ کرتے تھے, نہیں باہر بھیجی. تو اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ زکات اپنے شہر سے باہر بھیجنا مکروہ ہے, جائز نہیں ہے. اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اس فتوے پہ ہمیں نہیں خیال کہ امت میں خود کوئی شافعی مسلک کا فقیہ بھی فتویٰ دیتا ہو, کوئی نہیں دیتا. یہی بات حنفیوں کے ہاں آئی, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں آئی, انہوں نے کہا زکات کا پیسہ سارے مسلمانوں کا, کیا دنیا میں مشرق میں زکات فرض ہوئی ہے اور مغرب میں ضرورت ہے تو وہاں بھی بھیجا جا سکتا ہے. مدینہ منورہ سے اس لیے نہیں باہر بھیجا گیا کہ اس زمانے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا, خود مدینہ منورہ میں ضرورت مند اتنے تھے. یہ تو تھی عقل کی بات. پھر پتہ چلا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن کے حکمران تھے تو انہوں نے یمنیوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے زکات میں کپڑے دے دو, تو لوگوں نے کپڑے ڈھیروں کے حساب سے انہیں دیے. تو انہوں نے ان کے بنڈل بنوائے اور انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں سخت سردی ہے اور وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہیں جن کے پاس سردی سے بچاؤ کا سامان نہیں اور یہ زکوٰۃ میں وہاں بھیج رہا ہوں. یہ بھی دلیل ہو گئی. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تک یہ روایت نہیں پہنچی, اس لیے انہوں نے تو وہی فتویٰ دینا تھا جو ان کے سامنے تھی بات, انہوں نے فتویٰ دے دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ روز مرہ کی زندگی ہے, ان میں وراثت کے مسائل بھی ہیں, ان میں گھروں کی تقسیم بھی ہے, ان میں چیزوں کی خریداری بھی ہے, بیانے بھی ہیں, یہ چیزیں, یہ سب کی سب حدیث کی بنیاد ہے. قرآن اس میں کہاں بنیاد بنتا ہے؟ تو اگر حدیث کا انکار اس صورت میں کر دیا جائے تو پھر پورا معاشرہ تلچٹ ہو کے رہ جاتا ہے, پورا معاشرہ ہل کے رہ جاتا ہے. کیونکہ جب بنیاد نکالیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تو پھر قانون جو ہے اس کے لیے آزادی ہو جائے گی, اور آزادی ایسی ہو جائے گی کہ قرآن سے ڈائریکٹ ہم استنباط کریں گے, جو ہم چاہیں گے وہ کہیں گے. مثلا قرآن نے یہ کہا ہے کہ ڈاکے کی صورت میں ایسے ایسے اسے ایک سال کے لیے ینفو نکال دیا جائے زمین سے. اب زمین سے نکالنے کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ زمین بدر کر دیا جائے, ملک سے نکال دیا جائے, نیشنلٹی اس کی کینسل کر دی جائے. اور فقہا بالکل اس کے برعکس گئے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال کے لیے زمین اس پہ تنگ کر دی جائے, جیل میں ڈال دیا جائے, دو سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے, دس سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے, جتنی بھی اس وقت قاضی اس پہ تعزیر لگا دیتا ہے. تو قرآن تو کہتا ہے زمین سے نکال دیا جائے. اب یہ حدیث کی روشنی میں اسے سمجھے ہیں کہ اس کا مطلب ہے زمین اس پہ تنگ کر دی جائے, جیل میں ڈال دیں تاکہ اس کی عادتیں سنوریں, ٹھیک انسان بن جائے. اور اگر ذاتی طور پر کوئی آدمی اس پہ سوچے گا تو وہ کہے گا کہ قرآن نے تو چھٹی دے دی ہے, اس کو اپنے شہر سے نکال دیں, اس میں لکھ دیا جائے کہ اس شہر میں یہ آدمی داخل نہیں ہو سکتا, دوسرے شہر میں جا کے جو مرضی کرے. تو یہ وہ چیز ہے جو آج کل ہمارے میڈیا میں آ رہی ہے, اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے. اور حدیث کا انکار یہ ان حضرات کے ہاں بہت بڑی چیز ہو گئی ہے. یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کے جتنے حضرات ہیں یہاں جہاں جاتے ہیں باتوں میں اسی چیز کا پرچار کرتے ہیں. پچھلی نشست میں آپ سے عرض کیا تھا کہ امین حسن اصلاحی جو تھے ان کا نقطۂ نظر یہ تھا, اس لیے ان کی تفسیر تدبر قرآن چھپی ہوئی ہے, آپ خود پڑھیں خود دیکھیں. ہم بار بار اس کو کہتے ہیں کہ آپ خود مطالعہ کریں خود سوچیں. نو جلدیں, نو جلدوں میں 100 حدیثیں نہیں ملتی, اس لیے کہ ان کا رجحان یہی تھا. وہ سب لوگ علی گڑھ سے متاثر تھے کہ حدیث کی کوئی اتنی اتھارٹی ہے نہیں, اسلام میں اس کی کوئی اتنی وقت ہے نہیں. تو انہوں نے جو تفسیر لکھی اس کی بنیاد انہوں نے اپنی عقلی چیزوں پہ رکھی ہے اور بہت سی چیزوں پہ. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. یہی نقطۂ نظر ان کے شاگردوں میں آیا, اور شاگردوں میں اس لیے زیادہ آ گیا کہ وہ مشہور ہے نا کہ دادی 10 میل اور پوتی 12 میل. دادی نے 10 میل چلنا ہوتا ہے, پوتی 12 میل چلتی, وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے تو مار کے پھر دادی راستے پہ ڈال دیتی ہے, پھر وہ پوتی ادھر بھاگتی ہے ادھر, تو اس کے تو آخر میں پہنچ کے 12 میل ہی بن جاتے ہیں. تو وہ شاگرد 2 ہاتھ اور آگے نکل گئے. اسی لیے جب حقوق نسواں بل اور ان چیزوں کی بحث ہوئی ہے تو اس میں غامدی صاحب کا جو موقف تھا, اب بھی ٹی وی پہ یا جہاں بھی آتا ہے ان کا جو موقف ہے, اسی طرح جو چیئرمین نظریاتی کونسل کے ان کا جو موقف ہے, ان لوگوں کی آپ تقاریر سنیں ان چیزوں کی, تو وہ یہی ہے انکار حدیث پہ مبنی. پچھلے دنوں اسلام آباد میں بیسٹ ویسٹرن ہوٹل میں چیئرمین ان کے تشریف لائے تھے, وہاں بہت سے مفتی حضرات جو بڑے ٹھنڈے مزاج کے معتدل مزاج کے کوئی جذباتیت نہیں, انہوں نے ان سے یہی سوالات کیے. انہوں نے کہا جناب آپ یہ جو نظریاتی کونسل میں جو چیزیں حکومت کو سکھا رہے ہیں, حدیث میں یہ حدیث میں یہ, تو انہوں نے بتا دیا. یعنی رویہ ان کا ایسا تھا کہ حدیث کوئی اتنی بڑی سند نہیں ہے جسے آپ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں, یہ دلیل نہیں ہے. تو نتیجہ یہ کہ وہاں 86 لوگوں میں بحث ہو گئی. تو بنیاد یہی ہے, اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, اور جہاں تک ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان چیزوں پر انسان کو عمل بھی کرنا چاہیے. اور پچھلی حدیث کے بارے میں شک ہو جائے شبہ ہو جائے وہ لمحہ سے پوچھی جا سکتی, اہل علم سے بات کی جا سکتی ہے. ابھی تک الحمدللہ حدیث کے علماء زندہ ہیں اور بحث کرنے والے زندہ ہیں. تو یہ فتنے ہیں جو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. پرویز کے زمانے میں فتنہ اٹھا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ اپنی اپنی زبان میں پڑھنی چاہیے, اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ یہ الزام تھا, اور بہت زیادہ صحیح بھی ثابت کر لیا جائے تو اس سے زیادہ سند سے یہ بات ثابت ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی اسکال سے رجوع کر لیا, ختم ہوئی بات. ایک آدمی نے کہا بھائی فتویٰ میں نے دیا تھا, غلطی ہوئی مجھ سے فتوے میں, میں کہتا ہوں یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے, تو ختم ہو گئی بات. اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ ایوب خان کے زمانے میں پرویز وغیرہ ان کے ساتھ لگ گئے تو انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو یہ سمجھا دیا کہ حدیث کوئی چیز نہیں, قرآن ہے اصل. اور پھر انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے کہا یہ جو حج ہے نا اس کو بھی تبدیل کرنا چاہیے, وہ تو سعودیہ میں تبدیل نہیں ہو سکتا تھا. اتنی موٹی تفسیر ہے, 2500 صفحات کی تفسیر ہے جو لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس ہے. اس میں انہوں نے مشورہ دیا ہے سعودی حکومت کو کہ بیت اللہ کو یہ سیاہ غلاف نہ پہنائیں, اسے لاجوردی رنگ ہونا چاہیے, نیلے رنگ کا ہو, اس میں فوارے لگے ہوئے ہوں, لوگ دیکھیں ذرا مزاج اچھا, خوشی لوگوں پہ طاری ہو جائے, ایسی ایسی خرافات. اور ان میں سے ایک چیز انہوں نے یہ پڑھا دی کہ جناب کہ پاکستان میں جو نمازیں ہر کوئی پڑھتا ہے نا عربی میں ہی, سمجھ تو آتی نہیں, اس لیے اپنی اپنی زبان میں نمازیں پڑھا کریں. اس سے بھی اگلا شوشہ یہ نکلا کہ اذان بھی اپنی زبان میں دیا کریں. تو لاہور میں ان کے ہاں پھر پنجابی میں اذان شروع ہو گئی, تو پنجابی لاہور لاہوری اردو کا کہاں, وہ انہوں نے کہا پنجابی میں ہونی چاہیے تاکہ سب کو سمجھ آئے. تو جب پنجابی میں ایک آدھ ہفتہ اذان ہوئی تو محلے والوں نے کہا, وہ بھی لاہوری تھے آخر, انہوں نے کہا یہ کیا پکھنڈ اور یہ کیا مصیبت تم نے بنا رکھی ہے. وہ اتنی زیادہ انہوں نے پتھر اینٹیں ماری کہ وہ اذان ایک ہفتے میں بند ہو گئی. مگر اس وقت بھی کہتے تھے کہ اصل میں قوم کا مزاج بھی اتنا بنا نہیں کہ یہ جدید دور کے تقاضوں کو سمجھ سکے, یہی حال اب بھی ہے. تو یہ ہوائیں چلتی ہیں, یہ ایسے گمراہ کن فرقے اور افراد پیدا ہوتے ہیں, اور نتیجہ اس کی یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار کر کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور حدیث کتاب سنت اور اس کے محافظ وہ بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ کے پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ کے ہاں زیادہ قابل قدر کون تھا اور کون تھا جو تعزیر کے قابل تھا. تو اس لیے بچنا چاہیے ان لوگوں سے کہ حکومتی علماء عام طور پہ جو ہوتے ہیں وہ نئی سے نئی پٹی پڑھاتے ہی رہتے ہیں. جو کچھ بادشاہ نے کہا انہوں نے پہلے سے سند تیار کر کے رکھی ہوتی ہے کہ حضور والا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بادشاہوں کے دروازے میں پڑ جائے گا, دروازوں پہ جائے گا, وہ ضرور آزمائش میں اپنے آپ کو ڈال دے گا. اور آپ نے فرمایا وہ تمہارے دین میں سے جتنا تم ان کی دنیا میں سے لوگے اتنا وہ تمہارے دین میں سے نہیں لے گا, اور پھر تم جب جاؤ گے تو ان کے جھوٹ کی تمہیں تصدیق کرنی پڑ جائے گی. اور آپ نے فرمایا کہ جو ان کی تعظیم کرے گا ان کی حکومت کی وجہ سے, ایک تو احترام عزت ہر ایک کا ہوتا ہے, کرنا چاہیے. حکمران تو بہت دور کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ داروں کے متعلق کہا ہے. آپ نے فرمایا جس نے کسی سرمایہ دار شخص کی عزت اس کے سرمایہ کی وجہ سے کی, فقط ذهب ثلث دینه, اس کا 2/3 حصہ دین کا بیڑا غرق ہو گیا, ختم کر دیا اس نے. اس لیے کہ دولت کی اہمیت جب دل میں بیٹھنے لگتی ہے, حکومت اور عہدے کی اہمیت بیٹھنے لگتی ہے, تو آدمی میں سچ کہنے, سچی بات کہنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, دب جاتا ہے, ڈرتا ہے, ذہنی طور پہ متاثر ہو جاتا ہے. تو وہ جو غلط بات بھی کہے یہ اس کی تصدیق کے لیے پہلے کر دیتا ہے کہ سر بالکل یہ صحیح آپ نے کہا, دین میں یہی ہے. تو حکمران تو بہت, پھر تو حکومت بہت بڑی چیز, کیونکہ عہدے بھی دیتے ہیں, لالچ بھی دیتے ہیں. تو یہ فتنہ کہنے کا مقصد یہ کہ انکار حدیث سے شروع ہو رہا ہے یا ہوا ہے اور اب تک یہ جاری ہے. اس سلسلے میں آدمی کو اپنی بات, اپنا مسلک, موقف واضح رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی حدیث کی آئینی اہمیت ہے, قانون کی اہمیت ہے, اور اس کو نہیں ترک کیا جا سکتا.